اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ احزاب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام نے عرب کی جو تہذیبی اور سماجی زندگی تھی اس میں جو ابتدائی اصلاحی اقدامات کیے ان کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے. عرب میں پردہ نہیں تھا، لباس وہ ساتر پہنتے تھے، لباس کے معاملے میں ان کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی، چادر ان کے لباس کا جزو لازم تھا، بڑی سی چادر. جیسے آج کل ہماری پٹھان جو معاشرت ہے اس میں بھی آپ کو کوئی مرد نظر نہیں آئے گا چادر کے بغیر، جو ان کا دیہاتی ماحول ہے، شہروں کو چھوڑ دیجئے. بلکہ یہ کہ چادر ہی کی قیمت سے کسی شخص کے کا جو قدر و منزلت ہے وہ معین ہوتی تھی. جتنے قیمتی چادر کسی کندھے پر پڑی ہے اتنا ہی گویا کہ وہ بڑا آدمی ہے، باقی لباس ان کا عام جیسا لوگوں کا ہوتا تھا وہی. یہ رواج بھی پٹھانوں میں موجود ہے. خواتین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ بڑی سی چادر ان کی ہوتی تھی، باہر نکلتے ہوئے وہ اس میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا. اسی طرح ان کے ہاں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا تھا، اگرچہ برا سمجھا جاتا لیکن قانون اس کا معاملہ موجود تھا. تو بہت سی چیزیں جو وہاں تھیں، اور گھر میں عورت کے لباس میں اوڑھنی جو ہے وہ ایک جزو لازم کے حصے سے پہلے سے موجود تھا. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو معاشرت اس وقت تھی یا جو بھی وہاں کے قوانین اور قواعد تھے، جو وہاں کے رواجات تھے، ایک تو یہ کہ چونکہ پس منظر ان کا نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہی چلی آ رہی تھی، پھر جو خراب چیزیں اس میں شامل ہو گئی تھیں انہیں کاٹ لیا، اور جہاں جہاں جس اصلاح کی ضرورت تھی اس میں اضافہ کر دیا. تو یہ مائنس پلس کر کے در حقیقت اسلامی تمدن جو ہے اس کا حیولہ تیار ہوا ہے. تو اس معاملے میں دوسری بات جو میں کل بیان کر چکا ہوں کہ خواتین سے متعلق معاملات میں حضور کی شخصیت اسوہ نہیں بن سکتی تھی، لہذا اس خلا کو پر کیا گیا حضور کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے. اور یہی ایک سبب ہے کثرت ازدواج کا، کہ جتنی آپ کی ازواج مطہرات تھی اتنے ہی بڑے پیمانے پر یہ تعلیم و تلقین معاشرے میں پھیل رہی تھی، اور مختلف گھرانوں سے مختلف قبیلوں سے چونکہ وہ آئی تھی تو ان کے ذریعے سے ان جگہوں پر بھی اسلامی تعلیمات جو ہے وہ پہنچ رہی تھی. تو یہ جو تھا اس میں خطاب جو ہے اکثر و بیشتر وہ ازواج النبی سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخاطب صرف وہی ہیں، بلکہ انہیں متقدم رکھا گیا ہے کہ تمہارے یہاں پہلے اصلاح ہو تاکہ یہ اصلاح پھر اسلامی معاشرے کے اندر مختلف جو ہے حلقوں کے اندر پھیلتی چلی جائے. تو ہمارے لیے وہ احکام تمام مسلمانوں کے لیے ہیں جو یہاں خاص طور پہ ازواج مطہرات کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں، اگرچہ کہیں کہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ صرف ازواج مطہرات ہی مراد نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ احزاب ہوا تھا. تو جیسے سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا کہ چھ رکوع جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق تھے، اسی طریقے سے یہاں بھی کیونکہ اس زمانے میں یہ غزوہ ہوا تھا تو اس پر دو رکوعوں کا تبصرہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک خاص واقعہ جو کہ سماجی ہی زندگی سے متعلق تھا وہ حضرت زینب سے حضور کی شادی کا تھا، اور یہ کیونکہ عرب کے رواج کے اعتبار سے بہت بڑا اسکینڈل بن سکتا تھا، اس لیے کہ حضور نے چونکہ ایک زمانے میں حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو اس اعتبار سے ان کی چونکہ بیوی تھی حضرت زینب تو گویا کہ وہ بہو ہو گئی بیٹے کی بیوی، اور اس سے بھی نکاح جو ہے ان کے معاشرے کے اندر بھی وہ چیز جو ہے بالکل قابل تصور تھی. اسلام کیونکہ اس کو اصول کو توڑنا چاہتا تھا، کہ یہ منہ بولا بیٹا بننے سے کوئی شے نہیں بنتی، اور اسی طرح ابو سے کہہ دیا جائے کسی اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کے مانی دے تو اسے وہ ماں نہیں بن جاتی. یہ ساری چیزیں تمہارے ذالے کا اقوال کم و افواہ کم، یہ تمہاری اپنے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ شرع ہے اور نہ کوئی عقلی ہے. اس لیے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوا کہ حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہو تاکہ پھر کسی کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے. لیکن یہ کہ یہ بھی پتا تھا کہ اس سے بڑا جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے بڑا ایک مسئلہ اٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے منافقوں کو موقع مل جائے گا، کفار کو موقع مل جائے گا. یہی وجہ کہ پہلے رکوع میں تمہید تھی اس بات کی کہ نبی آپ اللہ سے ڈریے صرف، آپ کو کسی اور سے خوف نہیں کھانا چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں آپ کو خیال نہیں کرنا چاہیے، جو چیز شریعت اسلامی کے منہ سے درست ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے. جیسے آگے کل کر ہم دیکھیں گے کہ اے نبی آپ نے کیوں ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی، تب تبھی پردا کا حوالہ کیا آپ نے بیویوں کی رضا دوری کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی فعل اگر کوئی انفرادی سطح پر بھی کر رہا ہوتا تو وہ تو امت کے لیے دلیل بن جاتا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تو پھر گویا کہ امت کے لیے ایک اسوہ بن جائے گا، ایک نمونہ بن جائے گا. تو عام آدمی اس طرح کی کوئی بات کر لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں. اسی طرح کا معاملہ یہاں ہو رہا تھا، لہذا حضور کو جو ہم پہلا رکوع پڑھ چکے ہیں اس میں وہ پورا اطمینان دلایا گیا. اس کے بعد اب یہ مضمون جو آ رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ دو تین لڑیاں ہیں اس میں، ایک احکام جو آ رہے، پھر ایک وہ حضرت زینب سے نکاح کا معاملہ جو آ رہا ہے، پھر منافقین کا جو ایک ریشہ دوانی کا سلسلہ ہے جو عروج کو پہنچا ہوا تھا اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ بڑی حکیمانہ باتیں جیسے کہ مدنی صورت اللہ نے عرض کیا سورہ بقرہ میں بھی، کہ پھر درمیان میں کچھ آیات ایسی آ جاتی ہیں جو بہت ہی بنیادی اور بہت ہی جامع اور بہت ہی پروفاؤنڈ ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے سورہ احزاب کا اور سورہ نور کا ایک تقابل ذہن میں رکھ لیجئے. سورہ نور بھی نو رکوعوں پر مشتمل تھی، سورہ احزاب بھی نو رکوعوں پر مشتمل ہے. سورہ نور میں بھی بالکل درمیان میں پانچواں رکوع تھا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، عظیم حکمت قرآن کا بڑا عظیم خزانہ ہے. یہاں بھی پانچویں رکوع میں اسی کے کورسپونڈنگ شے آ رہی ہے. وہاں ایمان کی تمثیل دی گئی تھی، مثلا نور ہی فی قلب المؤمن، اہل ایمان کے دل میں جو اللہ کا نور آتا ہے اس کی مثال یہ. یہاں پر جب وہ نور کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے اس کی شخصیت میں کیا رنگ نکھرتے ہیں اور کیا اس کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں، اس پر یہ بڑی ہی عمدہ بہت جامع آیت ہے. میں نے چونکہ ابھی تلاوت کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا طویل بھی ہے، اور دس اوصاف کو گنا گیا ہے یہاں پر، کہ یہ پھر گویا کہ اندرونی جو نور ایمان ہے اس کا ظہور جو ہوتا ہے باہر شخصیت کے اندر وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے. اور یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے قرآن مجید میں کہ عام طور پر قرآن مجید میں سارا خطاب مردوں کے سیرے سے ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، برسبیل تقریب اسے کہتے ہیں. اگر ایک مجمع میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں تو خطاب کیسے کریں گے؟ اسے بھی کہہ رہا ہے، ان سے بھی کہہ رہا ہے، تو ہر بات کو دوہرائیں کہ وہ مردوں کے سیرے میں بھی بات کریں پھر عورتوں کے سیرے میں بھی بات کریں تو اس سے طوالت ہو جائے گی. تو برسبیل تقریب کہ اس مجمع میں جو غالب عنصر ہے اس کو مخاطب کر لیا جائے، کہ جو دوسرا عنصر ہے وہ خود بخود اس کا مخاطب سمجھا جائے گا، اس کے تابع ہے ہی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو بھی لوگ جو ہے خود اپنے ذہن کے اندر اس مضمون کو مکمل کر لیں گے. لیکن یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر صفت کے ساتھ جو مذکر صیغہ ہے اس کے ساتھ مؤنث صیغہ بھی آیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلامی معاشرے میں جہاں تک نیکی کا، دینداری کا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا اور روحانی ترقی کا تعلق ہے، مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. مساوات میں مرد و زن کا جو جدید نظریہ ہے اس کی کچھ پہلو صحیح ہے. ایک پہلو یہ صحیح ہے کہ جہاں تک ہیومن ڈگنیٹی کا تعلق ہے، ہیومن آنر کا تعلق ہے، جہاں تک عزت کا تعلق ہے، شرف انسانیت کا تعلق ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اخلاقی میدان میں ترقی کا تعلق ہے، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. روحانی ترقی کا میدان کھلا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، یہ برابر ہے بالکل. البتہ یہ ہے کہ جب ایک یونٹ بنتا ہے، خاندان ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اس میں مرد کو اختیار دیا گیا، وہ حاکم ہے. اب یہ چھوٹا سا ادارہ جو ہے اس میں نظم کو قائم رکھنے کا تقاضا ہے کہ ٹاپ پر کوئی نہ کوئی ایک ہو، وہ ایک جو ہے وہ مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ ہم تجھے نصاب میں پوری بات دیکھ چکے ہیں. لیکن جہاں کیونکہ وہ اخلاقی اور دینی اور روحانی اور صاف بیان ہو رہے ہیں، جو ایمان کے ایمان حقیقی کے نتیجے میں انسان کی شخصیت میں نمایاں ہوتے ہیں، زیادہ یہاں تکرار کر کے ان کو دہرایا جا رہا ہے. ان ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان و یقین مرد اور صاحب ایمان و یقین عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز اور راست قول، راست کردار مرد اور راست باز اور راست کردار عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے اور ان کے دلوں کے جھکا ہوا ہونا مرد خواہ مرد ہو خواہ عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عصمت اور عفت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ مرد ہوں خواہ عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کر رکھی ہے اپنی مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما قال للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی بات طے کر دے تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے، اللہ کا فیصلہ آ جائے ہمارا اختیار ختم ہو گیا، جو فیصلہ اللہ کا آ جائے اللہ کے رسول کا آ جائے، وہاں ہماری کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی چوائس نہیں، جب مومن ہو مانتے ہو، ویسے چوائس ہے مومن بنو نہ بنو تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، مومن ہو جائے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے آ جانے کے بعد، جب تک حکم نہیں آیا اختلاف ہو سکتا ہے، جب حکم آ جائے تو اب کوئی اختیار دے رہا ہو، ومن یاس اللہ و رسول، اب جو بات کہی ہے وہ پازیٹو انداز بھی ہوئی نیگیٹو انداز بھی ہوئی، ومن یاس اللہ و رسول دلالم بعیدہ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ تو بہت گمراہی میں بہت دور چلا گیا، یہ آیت ویسے تو عام بھی ہے لیکن خاص پس منظر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی تھا کہ وہ بھی آمادہ نہیں تھے دلی طور پر اور ان کے گھر والے بھی آمادہ نہیں تھے کہ حضرت زید سے ان کا نکاح ہو، لیکن یہ کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور کی منشا یہی ہے تو سب نے سر تسلیم خم کیا، تو یہ در حقیقت حضور کی رضاجوئی کے لیے یہ نکاح ہوا تھا، وہ اس تقور ہے لیکن جیسا کہ میں چیلنج کر چکا ہوں کہ وہ نبی نہیں ان کی، حضرت زینب ان کو اس طرح سے ذہن قبول نہیں کر سکی، ایک عورت جب تک اپنے شوہر کو سرکار نہ سمجھے تو ظاہر بات ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے اس میں تو تبکرش ہی ہوگی، اس میں جو ہے دنگا فساد ہی رہے گا، اس حوالے سے وہ چونکہ ذہن قبول نہیں کر سکے تو ان کے مابین وہ جس طریقے سے کہ مطلوب ہے جو معاشرت اچھی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، تو بار بار حضرت زید کہتے تھے حضور سے کہ میں میرا خیال ہے میں نکاح میں طلاق دے دوں، وہ اس تقور للذی علم اللہ علیہ، حضور کہتے تھے نہیں ایسا نہ کرو، دیکھو یہ میرے کہنے سے تو شادی ہوئی ہے، اب یہ کہ یہ طلاق کا داغ لگے گا تو اور ان کے لیے یہ دوہری بات ہو جائے گی، وہ اس تقور للذی علم اللہ علیہ ولم تعلم، جب آپ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جس پر آپ نے بھی انعام فرمایا، اللہ نے بھی انعام فرمایا، حضرت زید کا ذکر ہے، امسک علیک ازواجک، آپ کہتے تھے اپنی بیوی کو روکے رکھو اپنے پاس، مطلب یہ کہ طلاق وغیرہ کا خیال نہ کرو، واتقی اللہ، اور اللہ سے ڈرو ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے جو کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی آپ کے علم میں یہ تھا کہ اگر اس میں طلاق دیں تو پھر لازم مجھے ہی نکاح کرنا ہوگا، دل جو اس سے کم میں ہو نہیں سکتی، حضرت زینب کو بھی دھکا لگے گا، لیکن یہ بات اس سے جو ہے پھر کھڑا ہو جائے گا، اسکینڈل بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو اس مسئلے کو کر لینا چاہتا تھا، وہ تخش الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ احق و تخشاؤ، اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا، مستحق ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈرے، فلما قضا زید منہا وطرن، تو جب زید نے اسے اپنا تعلق منقطع کر لیا، زوجنا، کہا ہم نے نکاح کر دیا آپ کا ان سے، یعنی یہ حضرت زینب کہا کرتی تھی، پھر ازواج مطہرات میں ہوتا یہ جیسے کہ سوکنیں تو تھی آخر، تو وہ کہا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر پہلے ہوا ہے بعد میں زمین پر ہوا ہے، مطلب کون کسی کی تم میں سے یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کا نکاح آسمان پر پہلے ہوا ہو بعد میں جو ہے زمین پر ہوا، تو زوجنا، کہا لکھا لا یکون علی المؤمنین، تاکہ نہ رہ جائے اہل ایمان کے معاملے اہل ایمان کے لیے حرج، کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، منہ بولا بیٹا پہنچ ہو گیا بیوی ہے آپ شادی کر سکتے ہیں، اسے منہ بولا بیٹا ہے نا، کوئی وہ آپ کا فلمی بیٹا تو نہیں تھا، اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق منقطع کر چکے ہیں، طلاق دے دیے چاہے. وکان عبداللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا معاملہ تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، ہو کر رہنا تھا، یہ ہماری مشیت میں تھا. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له، نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا یہی قانون رہا ہے، ضابطہ رہا ہے ان سب کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرًا مقدورا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو معین ہوتا ہے اور ہو کر رہنا ہوتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی رسالات، اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں لوگوں کو، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے اس کے سوا کسی سے، وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے. وما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی حکمت تھی، اگرچہ اللہ نے آپ کو اور اولاد نبینا دی لیکن بچپن ہی میں اٹھا لیا، تو حضور کی بیٹیاں تو ہیں، بنات مطہرات ہیں، چار بیٹیاں ہیں آپ کی، لیکن کوئی مرد آپ کا بیٹا نہیں ہے. ماں کہ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی یہ کہ زید جو ہے وہ بیٹے نہیں تھے، یہ تو منہ بولے بیٹے بنا لیے تھے رواج کے مطابق، وہ بیٹے نہیں تھے. محمد تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے، یعنی اب یہ مہر لگ گئی ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لہذا تو غلط رواج اگر ہے تو اس کی اصلاح کا یہ آخری موقع ہے. اب اگر اب بھی اصلاح نہ ہوئی تو اب کوئی اور رسول، کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اصلاح ہو سکے. لہذا اس معاملے میں تکمیل دین کا پہلو سمجھیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت لائی تو بہت بعد میں ہوئی ہے، ہم پڑھا ہے بہت پہلے سورہ مائدہ میں، لیکن یہ کہ اس میں فرما لیا گیا کہ اس کام کے پیش نظر یہ معاملہ ہوا ہے. وقال اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اب یہ آج بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ اہم بعض چیزوں میں چونکہ ایک خاص بات ایک متعلق ہو جاتی ہے کسی ایک شخص کے ساتھ، تو اس کو اگر عمومیت کا بھی رنگ موجود ہو تو اس کو نمایاں طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ وہ خصوصیت جو ہے وہ پھر شرک کی راہیں کھول دیتی ہے. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام انجیل ہم پڑھتے ہیں تو لکھا میرا اور تمہارا آسمانی باپ، میرا باپ تمہارا آسمانی باپ، کہیں پر انہوں نے میرا باپ بھی کہہ دیا. لیکن یہ کہ جب پورے انجیل کے اندر میرا اور تمہارا آسمانی باپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے، کہ جیسے باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی پرورش کرتا ہے. لیکن اگر صرف حضرت مسیح نے صرف اپنے لیے کہا ہوتا تو پھر واقعتاً اس کا اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا. اسی طرح یہ معاملہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے، تو یہ صرف حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر مومن کے لیے ہے. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ تمام رب وہ ہے جو تم پر رحمتیں بھی اپنی لازم کرتا رہتا ہے، نہ صرف وہ سب بلکہ فرشتے بھی. اب ہم وہ آج پر اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، عام تصور یہ بھی کچھ بہت ہی خاص معاملہ شاید ہے، یہ معاملہ خاص نہیں ہے. جیسے اولیاء اللہ کو سمجھ لیا ہم شاید ان کے سر پر سیم ہوتے ہیں یا ان کو اور خاص قسم کی مخلوق ہوتی ہے، ہم نے سورہ یونس میں دیکھ لیا اولیاء اللہ کون ہے، اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقالوا یتقون، خلاص جو ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کرے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے ساتھی ہیں. اسی طرح یہاں دیکھیے، وہ الذین یصلی علیکم، اللہ تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، کر لیجیے ترجمہ کر لیجیے، وہ ملائکہ تو اس کے فرشتے بھی، نہیں سیدکم من ظلمات الی نور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور یقیناً اہل ایمان کے حق میں بہت ہی رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی دعا ہوگی سلام. وعد لهم اجرا کریما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے بہت باعزت اجر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. اب دیکھیے یہاں رسالت اور نبوت کا ایک فرق واضح ہو رہا ہے، نبی سے خطاب ہو رہا ہے پھر فرما انا ارسلناک. نبوت گویا کہ پری کوالیفیکیشن ہے، پری کوالیفیکیشن پر طے کی ہے تو اب کہیں بھیجا جائے گا، اس کو رسول اپوائنٹ کیا جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا سی ایس پی کارڈر ہوا پاس کر دیا ہے. اب سی ایس پی کالج جو ہے اس کو کہیں ڈی سی لگا دیا جائے, کہیں لگا دیا جائے, اس کے اپائنٹمنٹ چینج ہو سکتی ہیں. کادر اس کا معین ہے کہ وہ سی ایس پی کادر کا آدمی ہے بس. تو نبی اور بھیجا ہے ہم نے, یا یہ نبی ان ارسلنا شاہدن, یہ پانچ الفاظ جو آئے ہیں یہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد ہے. ہر نبی جو آیا ہے وہ شاہد بن کر آیا ہے, مبشر بن کر آیا ہے, نذیر بن کر آیا ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہے, اور وہ ہر ایک اپنی جگہ پر ہدایت کا روشن چراغ ہے. اگرچہ اس اعتبار سے بھی حضور کی ایک بڑی امتیازی حیثیت ہے, دائی ہونے میں, سراج المنیرہ ہونے میں, اور بشیر اور نذیر ہونے میں, لیکن یہ ہے کہ سب نبی اس میں ان اوصاف میں وہ مشترک ہیں, یہ اوصاف قدر مشترک ہے سب میں. البتہ وہ جو آئے تین مرتبہ آئی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہ کسی اور کے لیے نہیں آئی. ہم نے محمد کو بھیجا اس لیے ہے دین حق اور الہدا دے کر کہ دین حق کو غالب کرے. یہ جہد جو ہے جو خاص آپ کے لیے تھی, اس کا ذکر کسی اور نبی کے ساتھ نہیں. یہ الفاظ سب کے ساتھ ہیں. میری یہ کتاب ہے نبی یقین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, میں نے اس پر گفتگو کی ہے, نبوت کا اور رسالت کا فرق, پھر یہ کہ نبوت کا بنیادی مقصد, رسالت کا تکمیلی مقصد کیا ہے محمد رسول اللہ کا, اور اس کو پھر آپ نے کس طرح سے پورا کیا. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطعی الکافرین والمنافقین ودع اذاہم, اور آپ ان کا اطاعت کے معنی یہاں پہ حکم ماننے میں لیجیے, حکم تو حضور کے حکم امکان ہی نہیں ہے کہ حکم مانتے ہیں کسی منافق کا یا کافر کا. اصل میں عربی زبان میں اطاعت کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کسی کی بات کو سن لینا اجلی آبادگی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, آپ ان کی بات پر توجہ نہ دیں. بلا تو کئی کافری کا بل منافق نہیں, ودا ادا ہوں, اور ان کی اذیتوں کو دور کرتے رہیے. توکل اللہ, اور اللہ پر توکل رکھیے. بتحا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے کارساز, کسی بات کا اندیشہ نہ رکھیے. اٹھیں گے اس کے اندر بھی اٹھیں گے, وہ آئیں گے بہت سے بڑے طوفان اٹھیں گے, لیکن سب ختم ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها, اے ایمان, اگر تم مومنات مومن خواتین سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات ہو, تو پھر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے کہ اس کی تم گنتی کرو. جب ادھر ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ طلاق میں اگر عورت کو کوئی حمل ہے تو اس کا اظہار پوری طریقے سے ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ یہ سابق شوہر کا بچہ ہے, یہ اس کی ولادت ہوئی ہے. ورنہ یہ کہ جب اسے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے لہذا اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اگر نکاح تو ہو گیا تھا لیکن وداعت سے پہلے, ملاقات سے پہلے اگر وہ اطلاق ہو جاتے ہیں تو کوئی عدت نہیں ہے. پمت ہوتا وہ سروے ہوتا سلاح جمیلا, پھر انہیں کوئی دیر دلا کر رخصت کرو خوبصورتی کے ساتھ. یا نبی لکاج اللہ کے آتے کا حضور رہنا, اب یہ حضور کی خاص طور پر جو ایک کیفیت ہے کہ آپ کے لیے وہ چار نکاح بیک وقت ہونے کی قید نہیں تھی. آپ کی آٹھ نو بیویاں بھی رہی ہیں تو شادی آپ نے کثرت سے کی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک خاص معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا, اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے اس میں بہت برکات تھی. پرانے زمانے میں یہ شادیاں ذریعہ بنتی تھی قبائل کے آپس میں, وہ جو ہے ایک مفاہمت کا, ان کے اندر خیر سگالی کی جذبات پیدا ہونے کا. تو جتنی عظیم پوزیشن آپ کو عرب میں ملنے والی تھی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قبائل سے اور زیادہ سے زیادہ اونچے گھرانوں کے ساتھ آپ کا اگر یہ سہری رشتہ جس کو کہتے ہیں دامادی کا رشتہ اگر آپ کا ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے اس مشن کو تکمیلت حاصل ہوتی کہ جو آپ کے سپرد کیا گیا تھا. اے نبی, ہم نے حلال ٹھہرا دی ہے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں. وما ملکت یمینک, اور مزید ان کے وہ کہ جو آپ کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی لونیا کنیزے ہیں. مما عفا اللہ علیک, اور وہ بھی اس میں ایسے بھی ہے اس کے کنیزے میں ہوتی تھی کہ جو میدان جنگ میں غنیمت کے نتیجے میں قیدی بنتی تھی کنیزے, اور ایک جو فے میں اللہ نے آپ کو دے دی ہے, جیسے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے مقوقس شاہ مصر کے نام جب آپ نے خط لکھا تھا تو اس وقت جو ہے اس نے آپ کا احترام کرتے ہوئے ایک خچر بھیجا تھا, وہی دلجل مشہور ہے وہ بہت اعلیٰ نسل کا, اور ساتھ میں یہ کہ دو کنیزیں بھیجی تھیں تو ان میں سے ایک کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا. وہ بنا کے ام نے کہا, اور آپ کی چچا زاد نے کیا. وہ بہنیں, وہ بنا کے اما نے کہا, اور آپ کی پھوپھی زاد بہنیں. وہ بنا کے خالہ کا, اور آپ کے مامی زاد بہنیں. وہ بنا کے خالات کا, اور آپ کی خالہ زاد بہنیں. اللہ کی حاضر نماک, جو آپ کے ساتھ ہجرت کر چکی ہیں. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها، اور اگر کوئی عورت مومنہ مسلمان عورت وہ اپنا نفس وہب ذبح کرنا چاہے بغیر مہر کے بھی حضور کی اس دیوار میں آنا چاہتی ہے، حضور سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، اگر نبی بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها خالصتاً لک من دون المؤمنین، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے رعایات باقی مسلمانوں کے علاوہ، یہ عام قانون نہیں ہے، یہ آپ کی امتیازی حیثیت ہے، آپ کے لیے خصوصی حیثیت ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں کے لیے ان کی بیویوں کے ذمے میں کیا قاعدے کیا قوانین بیان کیے ہیں، وما ملکت ایمانہم، اور جو کچھ ان کی قریبیں ہیں ان کے بارے میں، کیلا یقون علیہ کا حرج، آپ کے لیے یہ خاص معاملہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، آپ کو اپنے اس مشن کی تکمیل میں اس سے جو ہے مدد ملے اور اس سے اس کے لیے کشادگی پیدا ہو. وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، ترجی منتشا دنوں کا وقوع الہ منتشا، پھر یہ کہ ان میں سے جس کو آپ چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں، یعنی اگر کچھ عرصے کے لیے ان سے تعلق نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ کی وضعیت میں رہے گی اگرچہ آپ کا ان کے ساتھ قرب نہ ہو، اور جسے چاہے اپنے قریب کر لے اپنے پاس لے آئے، جس کی طرف زیادہ التفات ہے اس کا بھی آپ کو اختیار ہے. وہ منی پہاڑ کا ممن اضلتا تھوڑا دلا رہے، اور جس کو آپ نے کہیں پہلے بڑا دور کر دیا تھا پھر آپ اسے اپنے قریب لانا چاہے دوبارہ، اس میں بھی آپ پر کوئی تنگی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. ظالے کا اضلاع تکر آئے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہے، بلا یا حسن نہ ہو، خوشی سے دو چار نہ ہو، وہ یرغیب بما آتے کہ کل ہننا، اور وہ سب کی سب راضی رہے آپ کے سلوک سے جو کچھ آپ انہیں دے اس سے، یہ ہے اصل مقصود. اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ عدل کا وہ قانون جو ہے خاص، ایک تو یہ کہ قسمت ازدواج میں بھی وہ چار کی حد گئی، پھر ان کے بعد عدل کے دن میں بھی آپ پر پابندی نہیں، لیکن آپ نے ساری عمر اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آپ نے جو چیزیں دی گنتی میں آ سکتی ہیں شمار میں آ سکتی ہیں انہیں کامل مساوات رکھی اپنی ازواج میں. وقت ہے تو وقت بھی حساب سے تقسیم ہوگا سب کے مابین، رات کی باری آپ کی رہتی تھی اسی کے مطابق شباشی ہوتی تھی، اور دن میں یہ ہے کہ صرف عصر سے مغرب تک کا ایک وقت آپ نے رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے کہ آپ اس چکر لگا لیتے ہیں تمام ازواج متحرات کے پانچ پانچ سات سات منٹ جو ہے تاکہ ڈیلی ایک ملاقات ہو جائے، پھر یہ کہ جس کا شباشی ہے وہ وہاں رہنا رات کو. آپ نے ان تمام چیزوں اسی لیے نام رکھتے میں برابری، اسی لیے آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ جو میرے اختیار میں نے اس کے اندر تقسیم کر دی ہے بالکل عادلانہ، تو مجھے الزام لگ دیجیے اس چیز کے بارے میں کہ جو تیرے اختیار میں میرے اختیار میں نہیں، میرے دل کا رجحان کسی کی طرف ہے تو میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے مجھے ملامت نہ کی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ خود جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وقال اللہ علیم الحلیم، یقین اللہ علیم اور حلیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد یہ کہ فل سٹاپ لگا لیا گیا، اب اس وقت کے بعد اب آپ کے لیے کوئی عورت جو ہے اس سے نکاح کرنا اب آپ کی اجازت نہیں ہے، اجازت ختم ہو گئی. گنگائے آزاد کے فوراً بعد یہ صورت بھی ہو گئی تھی کہ اللہ فتح والا کا فتح مبینہ، گویا کہ اسی سال میں کوئی معاملہ ہو گیا اور اگلے سال سمجھ لیں کہ ہو گیا، تو وہ جو ایک تکمیل مشن کا معاملہ تھا وہ اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ اب اس رعایت کے معاملے میں مزید جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، توسیع نہیں ہوئی. لا یحل لکم نساء من بعد ولا تبدل بهن من ازواج، یہ بھی نہیں کہ فرض کیجیے اس وقت آپ کے نکاح میں آٹھ بیویاں ہیں تو آپ کسی کو طلاق دے کر کوئی اور کرنا چاہیں، فرض کیجیے کسی اور کی طرف آپ کا میلان ہو گیا، اس کی بھی اجازت نہیں. ولو اعجبک کا حسن ہننا، اب یہاں دیکھیے قرآن مجید نے خاصی اڑیا سی یعنی جو سمجھیے عبارت استعمال کی، خواہ ان کا حسن آپ کی نگاہوں میں کھب جائے، آپ یعنی کسی خاتون کی طرف آپ کا میلان کبھی بربنائے کبھی بشری ہو بھی جائے تب بھی نہیں، اجازت نہیں ہے. ولو اعجبک کا حسن ہننا، اس معاملے میں قرآن مجید جو ہے بالکل دو ٹوک بات کرتا ہے صاف صاف، کوئی بلمبا سازی نہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا حب شہوات سے حب شہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، نمبر ایک پر نساء کو لائے ہوا، سب سے بڑھ کر رغبت جو ہوتی ہے لیبرٹوں کے لیے، دائر بات ہے خواتین کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، وہ صرف خود جانتا ہے، خود اس کا اقرار کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ لو آجر کا حسن ہوں نہ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے لیکن اب آپ کو اجازت دیں، اللہ معاملت یمین، ہاں جو آپ کی کنیزیں ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. وکال اللہ اللہ کو نشۂ تقریبہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. یا یہ نظیر آ رہے ہو لاتب سرو دیو تب نبی یہ اللہ علیہ ذرا لکھو. اب دیکھیے یہاں پر اس کی مثال آ گئی، اہل ایمان نبی کی گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، اللہ علیہ ذرا لکھو، مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے. سورہ نور میں اب بڑا استیزان، سب لوگ یہ دیں، پہلے طریقے سے سلام کریں، اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو ورنہ نہ ہو، اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جائیں. پھر یہ کہ خاص اوقات میں بچے بھی اذن لیے بغیر داخل نہ ہو، تمہارے جو کنیزے ہیں وہ بھی داخل نہ ہو، وہ سارا تفصیل حکم بعد میں وہاں آیا ہے. لیکن یہ آغاز کس سے کیا؟ نبی کے گھر سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، جب تک اذن نہ ہو نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. الا طعام غیر ناظرین الیہ، اگر کہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، نبی کے یہاں کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، بلایا ہے صحابہ کو، تو یہ تو یہ نہیں کہ پہلے ہی سے پہنچ جاؤ گے انتظار میں ہو کہ اب کھانا کب تیار ہو، بیٹھے وہیں پہ دھرنا مار کر. ولیکن اذا دعوتم تم خود کھولو، بلکہ جب بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہے تشریف لے آئیے، تو جائیے داخل ہو جائیے. فاذا قعدتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو وہ منتشر ہو جائے. ملا مستانسین علی حدیث، اور پھر وہاں پر دھرنا مار کر نہ بیٹھ رہا ہو کہ اب حضور کی باتیں سنیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فرمایا، ان لذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیزیں نبی کو ایذا کے باعث بن رہی تھی، تکلیف ان کو ہو رہی تھی. اس طرح گھروں کے بے حد چلے آ رہے ہیں، تو پرائیویسی جو ہوتی گھر کا جو معاملہ ہے اس میں پرائیویسی جو ہے اس کی بڑی اہم شے ہے. اس حوالے سے وہ جو اصلاح ہو رہی ہے سماجی اصلاح، اس کے اندر اس کو زور دیا گیا، جس پر تفصیل ہم پڑ چکے ہیں سورہ نور میں. ان نظارے کم کالے نیوز نبی یا، ان چیزوں سے نبی کو ایزا پہنچ رہی تھی. فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا کرتا ہے، وہ تم سے کہہ نہیں سکتا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اب یہاں وہ حجاب کا لفظ آ گیا ہے، جو کہ عرب کے معاشرے میں سرے سے غیر معروف شے تھی، وہ جانتے نہیں تھے حجاب کے طریقے سے بڑا کون. یہاں فرمایا جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی شے مانگنی ہو، وإذا سألتموهن متاعا، کوئی شے، فاسألوهن من وراء حجاب، کے پردے کے پیچھے سے مانگو. اب یہ سمجھ لینا کہ اسے نبی کی بیویوں کے لیے خاص ہے، یہ ہے سب سے بڑی حماقت، اس لیے کہ نیت خراب ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے میں پورا ایک رنگ پیدا کیا ہے کہ مخلوط معاشرت نہیں ہے. گھر بنتے تھے مسلمانوں کے تو اس طور کے بنتے تھے کہ یہ مردانہ حصہ ہے، یہ زنانہ حصہ ہے، باہر مردانہ حصہ ہے، پھر دیوی آئے گی، پھر دیوی کے بعد زنانہ حصہ آئے گا، سب لوگ آئیں گے باہر ٹھہریں گے، سوائے محرم جو ہے ان کے کوئی اندر نہیں جائے گا، عورتیں جائیں گی یا محرم جائیں گے. اللہ اللہ خیر سننا، یہ ہماری معاشرت ہے، اور یہ ایک دو برس نہیں بلکہ یہ سمجھیے کہ کم سے کم 1000 یا 1200 برس تک تو مسلسل یہ معاشرت قائم رہی ہے. اب آ کے توڑ پھوڑ ہوا ہے، مکان جو ہمارے بنتے تھے جس طرح کے، اور یہاں ہندو معاشرت کو بھی ہم نے اسی رنگ میں رنگ دیا تھا، ہندوؤں نے بھی پھر اسی طرح کے مکان بنانے شروع کر دیے تھے. اب جو مکان بنتا ہے ادھر بھی آپ نے سین چھوڑ دیا، ادھر بھی سین چھوڑ دیا، اندر درمیان میں جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے، لہٰذا سامنے سے بھی پیچھے سے بھی کھلا ہے گھر، اور ذرا نکلیے باہر تو پچھلے گھر والے کی نگاہ میں ہو. پردے کا یہاں کوئی امکان ہے ہی نہیں. اس جو کنسٹرکشن ویسٹرن بنی ہے اب عام ہو چکی ہے، وہ کہ جو چار دیواری کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا وہ ہے تو چار دیواری آج تو باؤنڈری وال ہے، اس کو چار دیواری اس معنی میں کہہ نہیں سکتے. اس کے اندر تو یہ ہے کہ اتنی اونچی ہوتی ہے پھلان کا جب چاہے تو شخص داخل ہو جائے. پہلے کے گھر کا معاملہ کیا تھا، وہ یہ ہے. یہ حجاب کا معاملہ جو یہاں سے شروع ہوا. ذالکم اطہر قلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. پھر عرض کرتا ہوں قرآن مجید بالکل کھول کر بات کرتا ہے. اب فرائیڈ کو اتنا مانتے ہیں کہ وہ علم نفسیات کا بابا آدم ہے، جدید نفسیات کا، اس نے اگر یہ کہا ہے کہ جنس جو ہے وہ سب سے بڑا جذبہ محبت ہے انسان کے اندر، تو ٹھیک ہے اس نے غلط کہا ہے، سب سے بڑا وہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنس کا معاملہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر یہ اس کے محرکات عمل میں سے بہت بڑا محرک عمل ہے. اس لیے یہاں یہ کہا جائے تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ یہ ہے کہ ان کے چہرے پر تمہاری نگاہ نہ پڑے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ یہ ہے کہ تمہارے چہروں پر ان کی نگاہ نہ پڑے. اگر پردے کے بغیر آمنے سامنے ہو کے بات کرو گے تو نگاہ پڑے گی. اینڈ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، پورا جو ہے انسان کی شخصیت جو ہے سب سے زیادہ تو ظاہر اگر کسی خاتون میں ہے یا کسی مرد میں ہے تو سب سے بڑھ کر تو اس کے چہرے کے اوپر اس کی نگاہوں کے اندر ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ منسنگ آف دی ورڈز ہو, بلکہ سب پر بات کر رہا ہے. اور احواج تحرات کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی آسمان سے اٹھی ہوئی کوئی علیحدہ مخلوق ہے, آخر تم میں سے یہ ہے, یہی کی خواتین ہیں. اللہ نے انہیں درجہ دے دیا, احواج مطحرات کا مقام دے دیا, اس حیثیت سے ان کی ایک جو امتیازی حیثیت ہے معین ہو گئی ہے. لیکن بہرحال میں جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہوئی. ذالکم اطہر لکم وقلوبہم, وما کان لکم ان تؤمنوا برسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور تمہارے لیے اب یہ روا نہیں ہے کہ تم ایزا پہنچاؤ رسول کو. اصل میں اس معاشرے میں جو خاص طور پر منافقین کا معاملہ چل رہا تھا, وہ بڑے بڑے اسکینڈل اٹھ سکتے تھے اسی چیز پر. کوئی شخص ذرا سا بھی مشہور کر دیتا ہے کسی لوئے محترمہ کا نام لے کر کہ اس کا تو کچھ التفات ہے میری طرف, کیا قیامت ہوتی نبی کی بیوی کے بارے میں. بہت زیادہ اختلاط کی ضرورت تھی. اور تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم رسول کو ایزا پہنچاؤ, بلا کل کے ہوں اور بادہ بھی باد ہوں, نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرو. اس لیے وہ تو محات المومنین ہیں, اب ان کے ساتھ نکاح کسی بچ کا ہو ہی نہیں سکتا. ان نظالکم کال عند اللہ عظیمہ, یقین یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی شہر ہے. ان تم بھی شعیب اور کفور عند اللہ کالا بیکن شعین عظیمہ, تم چاہے کسی چیز کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ, اللہ ہر شعب سے واقف ہے. اب یہاں وہ آیت آ رہی ہے کہ جو ایکسٹینڈیڈ فارم میں سورہ نساء میں آ چکی ہے, سورہ نور میں. یہاں ابتدائی خاکہ ہے اس کا, وہی کہ محرم کون ہوگا جو گھر کے اندر جا سکتے ہیں, جو دیوڑی سے ادھر نہیں رہیں گے بلکہ اندر بھی جا سکیں گے, محرمات کی فہرست. لا گناہ علیہن فی آبائہن, کوئی حد نہیں ہے ان پر کہ ان کے باپ آئیں ان کے پاس, ولا ابنائہن, نہ ان کے بیٹے ان کے پاس آئیں, ولا اخوانہن, نہ ان کے بھائی, ولا ابناء اخوانہن, نہ ان کے بھتیجے, ولا ابناء اخواتہن, نہ ان کے بھانجے, ولا نسائہن, اور نہ ان کی عورتیں جان پہچان کی شریف عورتیں, ولا ما ملکت ایمانہن, نہ ہی ان کی جو کنیزیں ہیں لونیے ہیں وہ. یعنی یہ رشتے دیے گئے یہاں پر کہ ان کے ساتھ جو ہے آزادانہ اختلاط ہو سکتا ہے, گھر میں وہ جا سکتے ہیں محرم کی حیثیت سے. اور یہاں تو چہرے کا پردہ حجاب سے گویا کہ مستثنا ہے, لفظ حجاب جو ہے وہ در حقیقت پریزائڈ اوور کر رہا ہے اس پوری بحث کے. تو یہ لیکن پھر بعد میں جو ہم نے سورہ نور میں دیکھا تو اس سے بہت بڑی طویل فہرست ہے, اور جو بھی آ سکتے تھے ان کو کھپا لیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو شخص یہ سمجھے کہ کسی اور رشتے کے بارے میں جو چاہوں کروں, اس کے پھر ایمان کو مجھے شک ہے, تب قرآن پر ایمان نہیں ہے اس کا. اتنی لمبی فہرست کس لیے بھی اللہ دے؟ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی ایسا تو نہیں کسی شاعر کی شاعری ہے یا کسی اور افسانہ نویس کا افسانہ ہے, اللہ کا کلام ہے, کوئی حرف بغیر ضرورت کے نہیں آیا. اتنی لمبی فہرست آپ کو دے دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ اگر اس کے ماورا بھی کچھ ہے تو پھر بے معنی ہے وہ شعر. لہذا یہ چیز جس کا ابتدائی نیوکلیس یہ ہے اور جس کی انتہائی شکل سورہ نور کی وہ آیت ہے, اس سے آگے کا معاملہ کرنا جو ہے وہ در حقیقت حدود شریعت سے تجاوز ہے. ہاں پتہ نہیں ہے, غور نہیں کیا, سوچا نہیں, معاشرے کی ایک عام روش ہے, چل رہی ہے, داماد کھلے گھروں میں آ رہے ہیں, ساڑیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے, اور بہنوئیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے, بھابھیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ تو واپسی, یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے, یہ ہندوانہ معاشرت ہے یا مغرب کی معاشرت ہے جو آ گئی ہے. اسلام نے یہاں کھلے کھلے احکام دے دیے. وَتَّقِيَ اللَّهَ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور نگران ہے. اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, اب دیکھیے وہ آیت آ رہی ہے, یقیناً فرشتے بھی اور اللہ بھی درود بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے عام اہل ایمان پر درود بھیجتے ہیں اور علامت بھیجتے ہیں, تو حضور پر تو کروڑوں گنا زیادہ جو ہے اس نوعیت کے اعتبار سے. لیکن وہ کوالیٹیٹو نہیں ہے, کوانٹیٹیو فرق ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے کوالٹیٹو عام ہے, عام اہل ایمان کے لیے. عام اہل ایمان اللہ کے ولی ہے, عام اہل ایمان ہے جن پر کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے, سوائے منافقین کے, سوائے ان کے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا دھیان نہ دیتے. ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ تو یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیمہ, اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو, رحمت بھیجو, اور ان کو سلام کرو جیسے کہ سلام کرنے کا حق ہے. ان نظیر یوزین اللہ و رسول اللہ اللہ فی دنیا و الاخرہ, یقیناً وہ لوگ جو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, گویا کہ اللہ کے رسول کی ایزا جو ہے اللہ کو ایزا پہنچانا ہوا. لعنہم اللہ فی دنیا و الاخرہ, اللہ نے لعنت کر دی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وعد لہم عذاب مہینہ, ان کے لیے بڑی احانت آمیز جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یوزین المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسب فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کروایا ہو، تو انہوں نے تو بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اب وہ آیت آ گئی ہے، اب اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ اب یہ سارے احکام جو آ رہے ہیں در حقیقت یہ ہے تو اسی لیے کہ نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اور امہات المؤمنین کو پہلے اس کے اوپر عمل کر کے وہ دکھائیں اور پھر اسی کے اوپر مسلمان معاشرہ جو ہے پابندی کرے۔ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیویوں سے عورتوں سے، ید نیند علیہن من جلابیب ہننا، جب وہ باہر نکلے تو اپنی اس بڑی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کرے اپنے چہروں کے سامنے۔ وہ چادر تو پہلے سے موجود تھی، جیسے سورج ہو میں ہم نے دیکھا خمار تو پہلے سے تھا، بل ید نیند میں خوب رہنگا اللہ جی بہننا، وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینوں پر بھی مار لیا کرے۔ اضافی حکم یہ ہوا، خمار موجود تھا، جلباب موجود تھا، بڑی چادر مردوں عورتوں کے سب کے لباس کا جس تھی، عورت نکلتی تھی لپیٹتی تھی اپنے باقی جسے کو، لیکن چہرے کو نہیں، وہ چہرے کا حکم آ گیا۔ زال کاجنا الورفنا، یہ بہتر ہے اور قریب تر ہے اس کی کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف مسلمان گھرانے کی خواتین ہیں، فلاں یہ جائے انہیں ایزا نہ پہنچائی جائے۔ اس لیے کہ معاشرے کے اندر ابھی بڑے گھٹیا طبقات بھی تھے، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، اپنی قمیضوں بالیوں سے وہ پیشہ بھی کراتے تھے، تو ہم لوگ کہہ دیتے تھے کہ صاحب ہم نے سمجھا تھا ایسی کوئی چھوٹی ہوگی، ہم نے اس لیے چھیڑ دیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کسی شریف گھرانے کی عورت ہے۔ تو فرمایا یہ اصل میں یہ اس سے تمہارا امتیاز قائم ہو جائے گا، تمہارا تشخص قائم ہو جائے گا، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی، پھر تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض ولا بعد نہ آئے یہ منافق اور وہ تو جن کے دلوں میں روگ ہے، والبرج فورة المدینہ، اور مدینے میں سنسنی پھیلانے والے، جیسے آج کی ہماری جو وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یلو جو جرنلزم ہے، سنسنی پھیلانا، کوئی ایسی خبریں جس سے پھر وہ اخبار بکے، یہ وہ کرتے تھے، خبریں ایسی اڑاتے رہتے تھے جس سے کہ معاشرے کے اندر جو ایک ہلچل پیدا ہو جائے۔ تو اب فرمایا کہ اگر یہ منافق اور یہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو سنسنی سے خبریں پھیلاتے رہتے ہیں الٹی سیدھی، للوڈیل اگر یہ بات نہ آئے تو ہم آپ کو لگا دیں گے ان کے پیچھے، للوڈیل نہ کبھی، یعنی آپ کو ہم حکم دے دیں گے کہ ان کے خلاف آپ کو اقدام کریں۔ ثم لا يجادلونك کا فیھا الا قلیلا، پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پڑوس میں اس مدینے میں مگر تھوڑا سا، یعنی سب کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، لیکن یہ کام کیا نہیں گیا پوری حضور کی سیرت میں، کوئی ایسا اقدام نہ ہو نہیں کہ ان کے اوپر قتال کیا گیا ہو، ان کے لیے ایسا ہوا نہیں، سوائے وہ اقدامات جو ہم پڑھ چکے ہیں جو سورۃ توبہ میں آئے تھے کہ ان کے قبر پر اب کھڑے نہ ہوں اور ان کی نماز جنازہ اپنا پڑھیں، وہ ایک اڈا جو انہوں نے اپنا بنایا تھا مسجد جرار کے نام سے اسے گرا دیا گیا، کچھ لوگوں کے نام لے لے کر بھی بعض روایات میں آتا ہے حضور نے کہہ دیا فلاں فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ ہماری محفل سے نکل جاؤ، تو اس سے بھی نمایاں کر دیا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن منافقین کے خلاف کوئی خاص ایکسپیڈیشن، کوئی خاص مہم یہ نہیں کی گئی۔ اور یہاں بھی دھمکی کا انداز ہے اللہ کا کہ اگر یہ بعد میں آئے تو پھر ہم کبھی ہے نبی، اب آپ کو پھر آپ کو اکسا دیں گے ان کے خلاف، یعنی آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان پر حملہ آور ہو۔ ثم لا يجادلونك فيها الا قليلا ملعونين، یہ بھٹکارے ہوئے ہیں، لعنت زدہ ہے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائے، جہاں ملے پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے جیسے کہ قتل کیا جاتا ہے، یہ بھی حکم کے انداز میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اظہار کے لیے ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے ذمن میں جو پہلے ہو چکے ہیں، ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعة، اے نبی آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، قل علمها انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک الا ان الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا پتا شاید کہ وہ قیامت قریب آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعيرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے، ان کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی ولی، کوئی پشپنا، کوئی مددگار، حمایتی نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہم فی النار، جس دن کے ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں، جیسے سیکا جاتا ہے کباب کو، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، ہاش کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ ہم تو اپنے جو سردار تھے اور ہمارے چودھری جو تھے، اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کی باتیں ہم مانتے رہے، انہی کے نقشے قدم پر چلتے رہے، فضلوں نے سبھی راہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، ربنا آتے ہم جیٹھے نہ ملے گا، اے اللہ ان کو دنیا عذاب دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر لعنت پر بہت بڑی لعنت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا كالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ بما قالوا. اے ایمان، ان لوگوں کے معلوم نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی کہ اللہ نے ان کو بری کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ صحیح میں موجود ہے، اس لیے میں آپ تذکرہ کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر بھی، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدت سے غلبہ تھا، حیا تھا، تو ان میں بھی حیا بہت تھی. وہاں عام معاشرے میں ننگے ہو کے نہانے کا معاملہ جو تھا عام تھا ان کے یہاں، دریا میں سب گئے کپڑے اتارے چھلانگ ماری، جیسے مغرب کا جس وقت کا نظام ہے. لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ جو ہے لیے دیے رہتے تھے اور اڑیا نہیں ہوتے تھے، بہت ہوئے کرتے تھے تو کہیں بہت چھپ کر کرتے تھے، لیکن مشہور یہ کر دیا ان کا کوئی جسمانی عیب ہے معلوم ہوتا ہے، جو جس کی وجہ سے یہ سارا جو سطر وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں. تو وہاں واقع آتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی آس پاس نہیں، آپ نے کپڑے اتارے ہیں اور نہانے کے لیے اترے ہیں، وہ پتھر کپڑے لے کے چل پڑا. اب یہ پیچھے چلے ہیں یا حجر الصوفی، یا حجر الصوفی، پورا جا رہا پتھر میرے کپڑے لے کر، اور وہ پھر ایک طرح سے کچھ ایسے لوگوں تک پہنچنا ہو گیا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا، انہوں نے پھر بات بھی کہہ دیا کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. واللہ اعلم، لیکن کیونکہ صحیح ہے ان کی روایت اس لیے میں نے آپ کو سنا دی. لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے تو ذاتی ہی معاملہ، اس لیے کہ وہ جو غصہ یا جو رنج اور صدمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ کو، جبکہ قوم نے انکار کر دیا تھا قتال سے، وہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے. تو ایک تو ہے وہ جو نبی کو صدمہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے، لیکن یہ کہ اس طرح کی چیز بھی کوئی ہو تو یہ بعید تو نہیں ہے. واللہ اعلم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا كالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وقال ان اللہ وجیہ. جو اللہ کے نزدیک بہت ہی وجیہ انسان تھے، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات درست کیا کرو، یہ زبان کا تقوی ہے، زبان سے غلط بات نہ نکلے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اب یہ آیت وہ ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے، چاہے دو آیتیں جو ہیں یہ. اب آخری جو آیت آ رہی ہے، بلکہ دو آیتیں ہیں یہ، اس میں بہت اہم مسئلہ ہے جس میں بہت سے اقوال ہیں، جو میری رائے میں عرض کر دوں گا. ان عالم الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها. ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، ان سب نے انکار کیا اس پہ اٹھانے سے اور ڈر گئے. فحمل ہر انسان، اٹھا لیا اسے انسان نے. انہ کان ظلوما جہولا، یقینا وہ تھا ظالم بھی جاہل بھی. اب یہ اس کا مفہوم کیا ہے، کون سی وہ امانت تھی، کسی نے عقل کہا ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے، بہت سی باتیں ہیں کہ جو آسماں بارے امانت نہ توانس کشید پرائے فار بنانے من دیوانہ زدد. میرے نزدیک اس سے مراد وہی روح ربانی ہے، اور یہ انداز بیان ہے کہ ہم نے اس پر پیش کی، اس پر پیش کی، اس پر پیش کی، مطلب یہ کہ اور کوئی مخلوق اس قابل تھی ہی نہیں کہ وہ اس روح خداوندی کی امانت کو اٹھا سکتی. یہ انسان ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے ایک اہتمام سے خلق تو ہوئی بھیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، اور بنا کر وہ جو ہے اس قابل ہوا کہ وہ روح ہے خداوندی. وہ لفق تو فی ہے روحی، میری روح خاص بغیر یعنی کسی بھی اجتماع کے اسے اپنی ذات کی طرح منسوخ کیا ہے. یہ وہ امانت ہے. اور کانا ضروراً جہورا، میں سمجھتا ہوں کہ روح کے پھوٹے جانے سے قبل حیران انسان ضرور بھی تھا، جہول بھی تھا، لیکن روح انسانی کے روح ربانی کے پھوٹے جانے کے بعد اب وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنا، وہ مسجود ملائک بنا. تو یہ سارا در حقیقت جو فرق پیدا ہوا ہے وہ اس کی اس حیوانی وجود کی بنا پر نہیں، اس کے جسمانی وجود کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ روحانی وجود اس کا جو ہے جو اصل انسان ہے. ان عالم الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا لیعظم اللہ المنافقین والمنافقات. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب امانت دی، پھر امتحان لیا، امتحان میں جو کامیاب ہوئے ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر راہل و ریحان ہے، جو ناکام ہو گئے ان کے لیے عذاب ہے. لیعظم اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق بندوں کے بھی، منافق عورتوں کو بھی، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک بندوں کے بھی، مشرک عورتوں کو بھی. ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، توبہ قبول فرما لے، توبہ کی توفیق دے، توبہ قبول فرما لے مومنین کی اور مومنات کی. وقال اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب یہاں سے آگے اب یہ پانچواں گروپ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورتوں کا، اس کی مکیات اب آ رہی ہے. 13 ہیں یہ سورتیں، جن میں سے 8 کا ایک خاص مزاج ہے، وہ بعد میں جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اس پر ہم سوچیں گے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے 5 جو ہیں ان میں بالکل بیچ میں سورہ یاسین ہے، 2 شروع میں ہے اور 2 اس کے بعد ہے. یاسین سے قبل سورہ سبا اور سورہ فاتح، ان دونوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوئی. یہ اگر قرآن مجید میں ڈسٹریبیوشن آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ سے کتنی سورتیں شروع ہوئی، تو عجیب ہے. ان چیزوں کی معنویت کیا ہے، کیا اس کے اندر راز مقبر ہے، یہ میں نہیں جانتا، نہ اس کی ابھی کوئی کسی طرح سے مجھے کوئی نشاندہی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ یہ حقائق کو سامنے رکھنے سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. دیکھیے پہلے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 7.5 پارے کے بعد پھر سورہ نام آتی ہے الحمدللہ، اسی سے پھر وہ شروع ہوتی ہے. 7.5 پارے کے بعد پھر سورہ کہف آتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس کے بعد پورے 7.5 پارے کے بعد پھر اب یہ آ رہی ہے سورہ سبا الحمدللہ. اور یہاں یہ جوڑا ہے الحمدللہ کا، گویا کہ آخری حصے کا بھی جو ہے یہ سمجھیے کہ استقام کے حصے کا بھی یہیں پر اس کو پورا کر دیا گیا، تاکہ یہ کہ پورے 7.5 پارے کے بعد جو ہے اس کو آخری ایک ہونی چاہیے تھی، اس کی بجائے بھی یہیں پر اس کو لا کر جوڑا بنا دیا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل شکر اور صدا اور تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وہ لہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے، جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں. آسمان سے اترنے والی شے فرشتے اور پانی، اور وہ پھر اوپر چڑھتا ہے، پھر فرشتے وہی رپورٹیں لے کر سم یار یومن کار مقدار ہوں الفصل نماتا ہوں دن کل ہم پڑ چکے. وبا یخرج منہا، جعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کہ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کہ اس سے نکلتا ہے. وما ینظر من السماء و ما یعرج فیها، جو آسمان سے اترتا ہے اس میں چڑھتا ہے. وہو الرحیم الغفور، وہ رحیم ہے غفور ہے. وقال الذین کفروا لا تأتی الساعة، اور کہتے ہیں یہ کافر نہیں آئے گی ہم پر کوئی قیامت. قل بلا وربی لتأتینکم، عالم الغیب، عالم الغیب جو ہے وہ بلا و ربی کے ساتھ آئے گا. کوئی بلا و ربی عالم الغیب لتاتی انکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے قسم ہے اپنے اس رب کی جو تمام غیب کا جاننے والا، وہ لازم آ کر رہے گی. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتی کوئی شے ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں کی نہ زمین کی. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس ذرے سے کم تر بھی اور بڑی بھی جو بھی شے ہے، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب کے اندر موجود ہے. یہ لمزی الزیدہ آمر، یہ احساس اٹھتا آیا ہے کہ قیامت کا زیادہ جو وجود ہے نجیب ہے، وہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان کو ان کے نیک اعمال کا صلہ دیا جا سکے. اگر قیامت نہیں ہے تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی آدمی اپنی اخلاق کی جو اس کے اندر ایک حص ہے، اس کی طرف توجہ دے کر حلال اور حرام کے درمیان میں غلط اور صحیح تمیز کرتا ہوا چلتا ہے، چاہے فاقہ آ رہا ہے، اس نے جو کچھ یہ جھیلا ہے کہیں تو اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، کہیں اس کی جو ہے کسی درجے میں کمپنسیشن ہونی چاہیے، ورنہ تو ضرور جن کا بھی یہاں پہ ہاتھ زور جہاں پڑ گیا بس پڑ گیا، انہوں نے اپنا وہاں سے جو بھی عیش کرنا تھا کر لیا، تو وہ نفع میں رہے. اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو نفع میں ہو رہے، تو گھاٹے میں رہے ہوئے کہ جنہوں نے یہ غلط اور صحیح اور جائز اور ناجائز اس کی تمیز کو برقرار رکھا، وہ گھاٹے میں رہ گئے. تو اس لیے یکزین عمل ہوا اس کا کہ وہ جزا دے ان کو جو ایماندار جو نیک عمل کیے، وہ لائق الحم مغفرت ہوں ورزق کریم، ان کے لیے یقین مغفرت بھی ہے، جس کے کریم بھی ہے، بہت باعزت ہوئی ہے. ورنہ یہ ساؤ سے آیا تو معاوضی، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلانے کی کوششیں کرتے ہیں ان کی مخالفت میں یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. لہم عذاب الجی علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت دردناک. وہ یل نظیم ہوتی رہی پر لگی ان کے لئے کے مطلب کا ہوا الحق، تاکہ پھر دیکھ لے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا تھا کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اے نبی آپ کی طرف، وہ حق ہے. وہ یہ بھی صراط الحمید حمید، اور وہ رہنمائی کر رہی ہے اسی چیز کی طرف، اسی راستے کی طرف کہ جو العزیز اور الحمید کا راستہ ہے. وہ قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا بتائیں تمہیں، ایک ایسا شخص بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر کر ریزا ریزا ہو جاؤ گے اذا بزقتم کل ممزق، اب تمہارا انسان کا جسم جو ہے گل سڑ گیا، مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، کہیں کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تو رہ گیا، تو جب یہ شکل ہو جائے گی انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک نئی تخلیق میں اٹھا لیا جائے گا، پھر ایک نئی زندگی ہوگی، تو بھلا ایسی یعنی بات بھی کہنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ آؤ بتائے تمہیں، وہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے حل نجیم حکم اللہ رجم النبی تم کل مرزم ان نقم لفیش خلق جدید افطرا اللہ تجربن ام بہ جنا، اب ان لوگوں کے الفاظ کو نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ ان کا تعلق اس سورے کے آخری آیات سے بھی آئے گا، کیا یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا یہ کہ اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا؟ یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، کوئی جن ہے اس کے اوپر آ کر چھا گیا ہے، وہ جن اس سے ایسی غلط باتیں کروا رہا ہے، یو ڈونٹ نو، وہ ایول اسپرٹ ہے، وہ جو پوزیسڈ پرسن، تو یہ کوئی ایسی بات ہے، یا یہ کہ جان بوجھ کر دل ارادہ وہ گھر کر یہ باتیں اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر رہا ہے، بلی نظیر اللہ یون بلاخرت بلاداب اور بلال البعید، لیکن نہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے وہ پھر عذاب میں بھی ہوں گے اور بہت دور کی غلطی میں ہوں گے، افلم جواب اللہ ماں بہن عیدی ہوں اللہ خلفا ہوں، کیا یہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے میرے سماج و لرد آسمان اور زمین میں سے، ان نشا نصف بہم الارض اور نسقط علیہم کسبا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے گرا دیں، اور اگر ہم چاہیں ان کے زمین کے اندر دھسا دیں، ان نفیزہ لکل آیت لکل عبد المنیم، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف انعامت کرنے والا ہو، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم